السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا یہ جو شو ہے یہ بھی متفرق سوالات پر مبنی ہے، لیکن جیسے کہ پچھلے کسی پروگرام میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اتمام حجت سے متعلق میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، جس میں سے شاید میں نے دو تین اس نشست میں پوچھ لیے تھے. آج بھی کچھ سوالات میرے سامنے ہیں اور کچھ اور مزید وضاحتیں ہیں جو کہ پچھلے پروگرام سے متعلق ہیں. آج ہم یہ سارے سوالات کوشش کریں گے کہ اس نشست میں جاوید صاحب کے سامنے رکھیں. میرے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، اتمام حجت سے متعلق ایک بنیادی گفتگو آپ نے پچھلے ہمارے شو میں کی تھی. سوال اس سے متعلق یہ ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جب یعنی رسول جب کسی قوم میں آ جاتا ہے اور رسول جو ہے وہ اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور اتمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عدالت قائم کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتمام حجت کیا اور اتمام حجت جس دن مکمل ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی شخص دین سے پھر گیا تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی کوئی بات کی تھی کہ اس کو اب قتل کر دیا جائے کیونکہ اتمام حجت ہو گیا؟ اگر تو پیغمبر نے یہ بات کی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس جگہ کہی تھی، اور اگر پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی تھی تو یہ قانون اتمام حجت کے پھر خلاف ہو گئی بات؟
یہ قانون اتمام حجت کے تحت جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے لیے کسی روایت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن میں بیان ہو گئے. ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیے کیا بیان ہوا ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں ابھی داروگیر کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی دعوت دی جا رہی تھی، پیغام پہنچایا جا رہا تھا، ابھی اس کے مواقع موجود تھے کہ لوگ بات سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھیں. یہ زمانہ ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تھے، مکہ سے آپ کو ہجرت کرنا پڑ گئی. جس وقت آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بڑی حد تک کام مکمل ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت حجت تمام بھی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اگلے دن سوئچ آف کر دیتے ہیں، یعنی اس میں بھی مہلت دی جاتی ہے لوگوں کو.
ٹھیک.
اگر آپ تاریخ پیغمبروں کی پڑھیں تو مثلاً کسی کو 3 دن کی مہلت دے دی، کسی کو یہ کہا گیا کہ فلاں چیز کو نشانی مقرر کر دیا گیا ہے، ابھی دیکھتے ہیں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہوئے تھے مکے میں تو ایک لحاظ سے اتمام حجت ہو ہی چکا تھا، لیکن ابھی موقع رہا لوگوں کو. تو پہلا مرحلہ وہ آیا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے، ظاہر ہے کہ حج اور عمرہ یہ تو عبادات ہیں نا،
ٹھیک ہے،
اور بیت اللہ پر سب کا حق ہے، تو مسلمان اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ قریش راستہ روکیں گے.
صحیح. ٹھیک ہے.
اب پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ گریز کا راستہ اختیار کرو، لیکن ایک مرحلے پر آ کر سورہ بقرہ میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ حج کے لیے جانا چاہیں تو جائیں، اگر قریش جانے دیں تو اپنی طرف سے کسی جارحیت کا کوئی سوال نہیں
ہے،
لیکن اگر وہ راستہ روکتے تو پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اچھا، اب قتال کیا جائے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ کہا جاتا کہ راستہ صاف ہو جائے، وہ ہتھیار پھینک دیں، جنگ بند کر دو. یہ نہیں کہا، کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہے تو کہا کہ نہیں، اگر جارحیت انہوں نے کر دی، راستہ روک دیا، تو پھر قتال جاری رہے گا، حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ.
اوکے.
یعنی فتنے کا خاتمہ کر دینا ہے، پرسیکیوشن کا خاتمہ کر دینا ہے،
جنگ کو آخری انجام تک پہنچانا،
جنگ کو اب اس درجے میں پہنچنا ہے کہ اس سرزمین میں دین صرف اللہ کا ہو جائے. یعنی یہ وہاں پر ایک پورا آپ دیکھیے نا بیان کر دیا گیا کہ آپ کو اقدام خود نہیں کرنا، آپ جائیں گے، اگر آپ کے خلاف اقدام کیا جائے تو آپ پھر لڑیں گے، گریز کر کے واپس نہیں آ جائیں گے. اور جنگ ایک بار انہوں نے شروع کر دی تو پھر وہ محض جنگ روک دینے پر نہیں رکے گی، وہ پھر اس مقصد کے حاصل تک جاری رہے گی. یہاں میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ نوبت ابھی نہیں آئی تھی، یعنی یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ مرحلہ جب ابھی نہیں آیا تھا، تو آپ سورہ حج میں جائیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ تم لوگوں پر ظلم ہوا ہے تو اس وجہ سے اگر جنگ ان کی طرف سے مسلط کر دی جائے تو جواب دے سکتے. وہاں پر ہدف اتنا ہی تھا. اچھا، پھر اس کے بعد سورہ محمد میں بھی جب بدر سے پہلے کچھ ہدایات دی گئیں تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ نہیں، ابھی اس منزل تک نہیں جانا، بلکہ جنگ اگر ہوتی ہے تو بس وہاں تک جانا چاہیے کہ حتی تزل حرب و اوزارہ، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دیں. یعنی وہاں پہ جو ہدف ہے وہ یہ ہے, لیکن یہاں پہ اب ہدف آگے بڑھ گیا اور یہ کہا گیا کہ اب یہاں تک جائیں گے. یہ نوبت نہیں آئی, وہ پہلے بدر میں حملہ آور ہو گئے, پھر احد میں حملہ آور ہو گئے, پھر اس کے بعد احزاب کا مارکا پیش آ گیا, یہ سب ہوتے رہے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ ہے جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب اتمام حجت ہو گیا ہر لحاظ سے. چار مہینے کی مہلت,
ٹھیک
ہے, چار مہینے کی مہلت ہے. یہ چار مہینے جس دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد داروگیر شروع ہو جائے گی. اس میں پھر یہ ہدایت کی گئی کہ فقتل المشرکین حیث و سکفتم, جہاں بھی یہ مشرکین ملیں گے مار دیے جائیں گے. تو یہ ہے وہ حکم جو قرآن نے دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے ایمان لا کے پھر جائے تو من بدل دین و فقتل. حدیث میں جو حکم آیا ہے اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے, یہ دیکھیں اس کی اصل قرآن میں کہاں ہے. قرآن میں اس کی اصل یہ ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اسی سے وہ متعلق ہوگا. اور قرآن مجید کی اس بات کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا, امرت ان اقاتل الناس, مجھے آج حکم دے دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا, حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ اس دین کو مان لیں. یہ ہے وہ اتمام حجت کے بعد جو قتال کیا جاتا ہے. اس کا تعلق ہماری جنگ سے نہیں ہے, یہ رسول کرتے ہیں. تو اس کی تفصیلات میں نے اپنی کتابوں میں بیان کی.
اچھا, وہ مہلت بھی جو دی گئی تھی چار ماہ کی, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے دین کو تو اسے اپنی امان میں اسکاٹ,
وہ آخری مرحلے تک ہوگا. وہ عین میدان جنگ میں آپ سزا نافذ کر رہے ہیں, اس موقع کے اوپر بھی ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی تو روک دیں گے آپ
اسے, اور پھر امن کی جگہ تک اسے لے جائیں گے. یہی ہے نا,
تاکہ وہ وہاں جا کے غور کر سکے, فیصلہ کر سکے, پھر اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے ان کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری درجے میں عفو سے کام لیں گے. جزا و سزا کے موقع پر آپ نے فعال لما یرید کی ایک یہ آیت کا حوالہ دیا تھا, تو یہ اس کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کس تناظر میں آئی ہے اور یہ کس آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کے عفو کی بات
نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قانون اتمام حجت سے. یہ تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ بتایا ہے, یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دیں گے. اس فیصلے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جنت کب تک قائم رہے گی, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا جواب یہ دیا کہ ما دامت السماوات والارض, یعنی جو میں وہ دنیا قائم کروں گا وہ جب تک وہ دنیا قائم ہے اس وقت تک وہ جنت بھی قائم رہے گی. اس کے بعد اس میں ایک استثناء بیان کیا ہے, الا ما شاء ربک, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. اس لیے کہ جو جنت ہے, دوزخ ہے, جو کچھ بھی ہے وہ تو خدا کی مشیت ہی پر قائم ہے. اب جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ وہ قائم رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, الا ما شاء ربک, یعنی سوائے اس کے کہ تمہارا پروردگار کچھ اور چاہے, تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ کبھی جنت کی نعمت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ ابدی ہے, اٹرنل ہے. تو فوری طور پر اس کا جواب دیا کہ اتان غیر مجزوز, نہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو. یعنی اگرچہ وہ کھڑی میری مشیت پر ہے, میں کچھ بھی کر سکتا, لیکن چونکہ وعدہ کر چکا ہوں تو خلاف ورزی نہیں کروں گا. دوسری جگہ بیان کیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی جو انعام ہے جنت ہے وہ وعدہ ہے خدا کا. تو اس لیے فوری طور پر اس کی تردید کی ہے تاکہ یہ سوال نہ پیدا ہو جائے, اتان غیر مجزوز, نہیں یہ غیر منقطع, کبھی خاتمہ نہیں ہوگا اس کا. اس کے ساتھ ہی
جہنم,
اب جہنم زیر بحث آ گیا کہ وہ بھی ہوگی. اس میں بھی بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جب تک وہ دنیا قائم ہے جو خدا بنائے گا اس وقت تو وہ قائم رہے گی. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ ماشاء ربک, اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا کیا پھر دوزخ ختم ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ جواب نہیں دیا.
اچھا, اتان غیر مجزوز والی بات
وہ بات نہیں کہی. یہاں کہا انا ربا کا فعل لما یرید, تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس سے میں نے یہ اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک امید دلا دی ہے کہ یہ میرا وعدہ نہیں ہے سزا, جنت وعدہ ہے, یہ وعید ہے. یعنی ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سزا ملے گی, یہ وعدہ نہیں ہے، اس وعید کو خدا جب چاہے اٹھا لے، تو یہ افو درگزر کا بیان ہے. ان ربک فاعل لما یرید، یہ جو آیت ہے یہ سورہ ہود کی 106:7 آیت ہے، اس کا میں نے ذکر کیا تھا. اور جب آپ اس طرح کسی آیت کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر آپ آیت کا مدعا بیان کر دیتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں نا بھائی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہانوں کا رب ہے، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رب العالمین کے الفاظ ہی بولیں. یہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں بعض اوقات وہ اس کو عربی میں بھی ادا کر دیتے ہیں. اس کو میں نے ان اللہ فاعل لما یرید میں ادا کر دیا تھا، یہ گویا اس کی معنوی تعبیر ہے، اصل الفاظ ہے ان ربک فاعل لما یرید. اور اس میں میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ یہ ایک موقع ہے نا سوالات اس نوعیت کے جب آتے ہیں، جو ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں ان کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آ گئی، کوئی نئی تحقیق آ گئی، کوئی نیا زاویہ نظر آ گیا، تو از راہ کرم اپنے اس رجحان کو بدلیں کہ آپ فوری طور پر اس میں سے کیڑے چننے بیٹھیں. نہیں، آپ کو ایک طالب علم بن کے پہلے دوسرے کی بات کو ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جب کوئی نئی بات، نیا زاویہ، نیا طرز سامنے آتا ہے تو یہ خیال کریں کہ ہو سکتا ہے اس میں علم کی کوئی دولت موجود ہو. اچھا، جس وقت آپ دوسرے کی بات کو ہر لحاظ سے سمجھ لیں گے، اس کے بعد آپ تنقید بھی کریں گے تو وہ تنقید مفید ہوگی.
بالکل،
بات کو سمجھے بغیر، اس کے تمام پہلوؤں کو جانے بغیر، یہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس کے دوران میں بعض علمی مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے آپ مختصر بات کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں محض اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو اتمام حجت کا قانون ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، یہ میری کتاب میزان میں، میری تفسیر البیان میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں. تو ایک سنجیدہ طالب علم یہ کرتا ہے کہ جب وہ کوئی بات سنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا، بات کرنے والے نے کیا اس کو کہیں لکھا بھی ہے، کہیں اس کی وضاحت بھی کی ہے، کہیں اس کی تفصیل بھی کی ہے. وہ ان چیزوں تک جاتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، ایک سنجیدہ طالب علم کے طور پر. ضروری نہیں کہ وہ اتفاق کرے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ اس کو ایک سچا طالب علم بناتا ہے. اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ علم سے نوازتے بھی ہیں، جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو کاتا لے دوڑی وہ علم سے محروم رہ جاتے ہیں.
ٹھیک جی،
آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ قوم کے اندر منزل کا اور رستوں کا تعین لیڈر کرتے ہیں، تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاشی طور پہ جو مسائل ہیں وہ شاید اتنی تیزی سے گراوٹ کا شکار نہیں ہے جس حساب سے اخلاقی طور پہ ہم گراوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے لیڈر ان معاشی مسائل کی طرف تو توجہ دیتے ہیں اور ہم بھی ان کو یاد کرواتے ہیں کہ ان معاشیات کو ٹھیک کریں، لیکن وہ جو اجتماعی طور پہ اخلاقیات کا معاملہ ہے ہم اسے کیوں نظر انداز کیے جا رہے ہیں؟
یہ آپ نے بالکل دختی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کے دانشور، ہمارے مجاہدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے صحافی، ہمارے اساتذہ، ہمارے ہاں کے بحث و نظر میں حصہ لینے والے لوگ، وہ شاید اس بات سے صرف نظر کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ مسائل سیاسی اور معاشی ہوتے ہیں، قوموں کے بنیادی مسائل اخلاقی ہوتے ہیں. اگر آپ نے اعلی اخلاقیات کسی قوم میں پیدا کر دیے، اور اعلی اخلاقیات جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو بڑی نمایاں ہوتی ہیں، آدمی سچ بولنے والا ہے، آدمی عدالت پر کھڑے ہونے والا ہے، سچائی کی گواہی دینے والا ہے. یعنی اعلی اخلاق اصل میں آپ کے پورے وجود کا سال اظہار ہے، وہ آپ کی صلاحیتوں کا بھی سال اظہار ہے، وہ آپ کے آدرش، آپ کے نصب و نین، ہر چیز کو ایک مستقیم راہ پہ رکھتا ہے. اس میں عدل، انصاف، احسان، اثار، یہ اعلیٰ قدریں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اعلیٰ درجے کے جب انسان پیدا کرتی ہیں تو ان کا باہمی عمل، معیشت، سیاست سب پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو معیشت کو بھی ہدف بنانا ہوتا ہے، سیاسی معاملات میں بھی اصلاح کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ اصلاحات اس وقت ہی مؤثر ہوتی ہیں جبکہ اس کے پیچھے کسی قوم کی اخلاقی طاقت آ جاتی ہے. اور اخلاقی طاقت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرم کا ارتکاب رک جائے گا، گناہ کا ارتکاب رک جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، سزائیں دی گئی ہیں ان کو، گناہوں کا ارتکاب کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں، یہ نہیں رکے گا. نہیں، بحثیت مجموعی کسی قوم کی اخلاقی حالت بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرنی چاہیے. میں نے تو اس سے پہلے بھی غالباً کسی سوال کے جواب میں تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ والدین کا ہدف، دانشوروں کا ہدف، ریاست کے ذمہ داروں کا ہدف، علماء کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے. علماء کو موقع ملتا ہے ہمارے ہاں کہ وہ جمعے کے خطبات دیں، ٹیلی ویژن پہ، دوسرے ذرائع سے یہ موقع ملتا ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آئندہ نسلوں کو، یعنی اپنا اخلاقی نمونہ تو آپ ہر حال میں پیش کریں گے تب آپ کی بات مؤثر ہوگی، لیکن یہ تعلیم بھی دیں کہ اعلی اخلاق کیا چیز ہے. یہ بتائیں کہ خدا کے پیغمبروں نے اپنی بعثت کا مقصد اسی کو بیان کیا ہے. حضور نے فرمایا بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اعلی مقام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اور یہ بتایا ہے کہ یہ اخلاقی فیصلے ہیں قیامت میں جو آدمی کے مرتبے کا تعین کریں گے. یہ بتایا ہے کہ سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے، احسنکم اخلاقا، جو اخلاق کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوں گے. تو اخلاق کی وجود ہی تو اصل میں انسان کا اصلی حسن ہے. یہ حسن جو ہے اس کا سب سے بڑا ظہور، میں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا یہ کہا تھا کہ یہ سوسائٹی کے لیڈروں میں ہونا چاہیے. لیڈر کا لفظ بولتے ہی چونکہ ہمارے یہاں سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، سیاستدان بھی لیڈر ہیں، علماء بھی لیڈر ہیں، دانشور بھی لیڈر ہیں، اساتذہ بھی لیڈر ہیں، یعنی وہ سب لوگ کے جن کی طرف سوسائٹی دیکھتی ہے کسی نہ کسی زاویے سے، ان کو انتہائی محتاط ہونا چاہیے اپنی زبان کے بارے میں، اپنے لب و لہجے کے بارے میں، جب وہ کسی پر تنقید کریں اس کے بارے میں، جب وہ اختلاف کریں اس کے بارے میں، شائستگی، تحمل، تہذیب کا نمونہ ہونا چاہیے اس معاملے میں، قانون کے پابند. یہ اگر ایک لیڈر، ایک دانشور، ایک رہنما وہ قانون شکنی کرتا ہے، قانون شکنی کی تعلیم دیتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں سے کہتا ہے قانون توڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ قوم کا دشمن حقیقی معنی میں، وہ انسانیت کا دشمن ہے. یعنی قانون کے دائرے میں رہ کے جدوجہد کرنا، قانون کے دائرے میں رہ کر اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنا، قانون کی حکمرانی اور پابندی، یہ شرف ہونا چاہیے انسانیت کا. تو یہ لیڈر ہیں کہ جو یہ سب اخلاق کے پہلو ہیں، یہ وہ پیدا کریں گے تو پھر قوم بھی ان سے اثر لیتی ہے.
یہاں سے لیتے ہیں جی سوال.
سر میرا تو سوال یہ ہے کہ دنیا مختلف معاشروں سے مل کر مکمل ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو ہر معاشرہ اپنی اقدار اور اپنی روایات بھی رکھتا ہے. اگر وہ اپنی اقدار اور روایت سے ہٹنے لگے تو وہ اپنی پہچان کھو دیتا ہے. تو ہمارا تعلق الحمدللہ ایک مسلم معاشرے سے ہے، تو ہمیں بھی اپنی پہچان کو برقرار رکھنا ہے، تو اپنی انہیں اقدار اور روایات کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسل کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دی جائے. اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنا اپنا کردار جو ہے مفتی محلوں میں ادا کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم کردار جو ہمارے معاشرے کا وہ استاد ہے. تو استاد کے بارے میں کسی مشہور مفکر نے جیسا کہ کہا کہ استاد جب کمرہ جماعت کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو وہ ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے. تو اگر ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک استاد جو ہے وہ کس حد تک اپنا اس میں کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے؟
بہت بڑا کردار ہے جی، غیر معمولی کردار ہے. یعنی استاد تو ماں باپ کے بعد دوسری بڑی ہستی ہے. ماں باپ کی تو آغوش میں اللہ تعالیٰ بچے کو ڈال دیتے ہیں، تو پہلا کام انہی کو کرنا ہوتا ہے. وہی سب سے پہلے اپنے رویوں سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی زبان سے شائستگی، تہذیب، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اقدار سکھاتے ہیں. لیکن اس کے بعد تو آدمی استاد ہی سے متعلق ہوتا ہے. تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ استاد کا انتخاب کرتے وقت، استاد بنتے وقت یہ دیکھا جائے کہ خدا نے اس کو استاد پیدا کیا یا نہیں کیا. اور میرے نزدیک تو کوئی آدمی اگر کسی ہنر میں، کسی اور شعبے میں غلط بھی منتخب ہو گیا ہے تو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اگر ایک استاد غلط جگہ پہ آ گیا ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ وہ تو نئی نسلوں کی تعمیر کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر ان کو پرورش پانی ہے، پرداخت حاصل کرنی ہے، وہیں سے اعلیٰ اقدار اور ان چیزوں کو پیدا ہونا ہے. تو اساتذہ کو اپنے علم کا بھی ماہر ہونا چاہیے اور ان کو اخلاق اور کردار کا بھی اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے. ان کے کردار کی پستی، ان کے اخلاق کی پستی، ان کے رویوں کی خرابی، یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ بچہ تو ان کے ایک لحاظ سے انہیں کو دیکھ رہا ہو.
بالکل صحیح،
بہت غیر معمولی کردار.
جی ہاں سے لیتے ہیں سوال.
آپ نے کئی پروگرام میں فرمایا کہ عبادت فرض ہوتی ہے، پانچ وقت کی نمازیں فرض پڑھ لیں تو آپ کی عبادت پوری. لیکن کئی دفعہ ہمیں کم آئیگی کا احساس ہوتا ہے. جب میں بچپن ہمارا پاکپٹن شریف میں گزرا تو علماء بتاتے تھے کہ جی فلاں ولی اللہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، سارا دن روزے سے رہتے تھے. پھر کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں ہر دس دن آخری کو انہوں نے عمرہ میں گزارنے ہیں، رمضان کے اکثر عمرے میں گئے ہوتے، ہر حج کرتے ہیں. تو یہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کیا وہ بھی ٹھیک ہے، یا ہم جو صرف فرض عبادات کر لیتے ہیں اسی میں ہم کافی ہیں؟
دیکھیے، نیکی، اعلی اخلاق، اعلی کردار، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے اظہار کے آداب، اس کی کوئی نہایت نہیں ہے. آپ جتنا جو کرنا چاہیں کریں، لیکن ہر انسان کی کچھ لمٹس ہیں، حدود ہیں. اسی طرح ازواق میں، رجحانات میں بہت فرق ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ہاں مثلا بہت رجحان ہوگا نوافل پڑھنے کا، مجھ سے ایک بڑے ہی صاحب علم جن کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں جب اٹھتا ہوں صبح کے وقت فجر سے پہلے تو نماز تو دو رکعت تین رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن دعا میں بہت دل لگتا ہے، میں بیٹھا ہوا دعا کرتا رہتا ہوں۔ یہ میں نے اس بات کی مثال دی کہ رجحان طبیعت بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کا رجحان طبع کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں مثلاً لوگوں کی مدد کرنے، لوگوں کی خدمت کرنے، انفاق کرنے کا زیادہ دائیہ رکھا ہو، بہت لوگ ہوں گے اس طرح کے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں نوافل کی طرف بہت رغبت رکھی ہو۔ تو یہ دنیا رنگ رنگ کی دنیا ہے، دیکھنا چاہیے ہمارے پیغمبر نے تعلیم کیا دی ہے۔ تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ کم سے کم عبادت ہے جو ہر شخص کو لازماً کرنی ہے، یہ متعین کر دیا گیا۔ زیادہ جتنی اللہ توفیق دے آپ کو، جتنی آپ کے رجحان طبع، آپ طبیعت میں نشاط محسوس کریں کرنے میں۔ لیکن ایک بات اور واضح کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس طرف جو مبالغہ ہے یہ تو تمہارے اپنے رجحان پر ہے، لیکن اخلاق کے معاملے میں اگر کوئی کمزوری یا کمی رہ گئی تو یہ ساری باتیں جہنم میں لے جائیں۔ تو آپ توازن پیدا کیجئے اس معاملے میں کہ آپ کے ہاں دین کا اصلی ظہور کہاں ہونا ہے، وہ آپ کے اخلاقی رویوں میں ہونا ہے۔ آپ تولتے کیا ہیں، آپ بولتے کیا ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں، آپ کتنے سچے ہیں، آپ کتنے وعدے کو وفا کرنے والے ہیں، یہ چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ وہاں خلاف ورزی کبیرہ گناہ بن جاتی ہے، اس میں بعض اوقات حقوق العباد کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا پروردگار ہے، تو عبادت کیا ہے؟ عبادت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ اس کے معاملے میں انسانوں کے طبائع میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، اور اس معاملے میں طبیعت کے نشاط میں اور انقباض کے بھی حالات اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت نوافل پڑھیں، بہت دعا کریں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی فرض نماز پڑھی اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ تو اس کو ایسے ہی فطری جگہ پر رکھ کے لینا چاہیے۔
میں کہتا ہوں سر کہ جو کثرت عمرہ اور کثرت حج کرتے ہیں کہیں اسراف کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟
اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اب مثلا آپ حرمین ہی میں دیکھیے، بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے لوگوں کی۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے سن 87 میں حج عمرہ کیا تھا، اس وقت جو نوعیت تھی اب جائیں تو بالکل ہی بدلی ہوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے۔ یعنی کہیں حرم کے قریب جانا بھی بعض وقت مشکل ہوتا ہے، ایک ازدحام کی کیفیت ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ اس میں اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو بہت زیادہ ان لوگوں کا کردار ہوتا ہے کہ جو ہر سال عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اعتدال پر رکھنا، توازن پر رکھنا، عبادات میں بھی توازن اور اعتدال رکھنا، ہمارے دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک متوازن شخصیت بنیے۔ اس میں ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہم کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے، اور کسی کے نیکی کے جذبے کے معاملے میں کوئی تضیق کا رویہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کیا وہ اپنے گرد و پیش کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، کیا اس نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا ہے، کسی بیمار کو، کسی تعلیم پانے والے بچے کو، کسی بچی کو نظر انداز کر کے تو وہ ان عبادات میں مشغول نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بہت ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے بارے میں دیکھیے نا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، کہ آپ کی حال، مستقبل کی کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے اس میں معاشرے کا حق، آپ کے گرد و پیش کا حق ہے، تو آپ کیا وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں کسی مدرسے کو دینا چاہتا ہوں، میں کسی دینی کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا کہ یہ پیسے آپ کے پاس آپ بتا رہے ہیں کوئی اتنے لاکھوں روپئے جمع کیسے ہو گئے؟ یعنی آپ نے گرد و پیش میں آپ کے کوئی مستحق نہیں نظر آیا۔ کہنے لگے اس پر تو میں نے کبھی سوچا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ مدرسے مسجد کے پاس جانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے اپنے ماحول میں، تمہارے اعزاز میں، تمہارے اقربا میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ضرورت مند ہے اس کا؟
بالکل،
کیونکہ وہ تمہارے فرائض ہیں، یہ نفل ہے،
یہ نفل۔
ٹھیک، میرا کوشچن لیڈیز فیمیلز کی جاب کے حوالے سے ہے کہ کیونکہ ان کی جاب سے کسی نہ کسی حد تک ان کا گھر، ان کے بچے افیکٹ ہوتے ہیں، تو ان کی پریفرنس کیا ہونی چاہیے؟ کیا انہیں جاب کوئچ کر دینی چاہیے یا دونوں کو پیرلل ٹرائی کرنی چاہیے کہ دونوں کو پیرلل رکھا جا سکے؟ تو ان کی پریفرنس کیا ہونی چاہیے اس میں؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو عرض کر دیں۔
تھینک
یو۔
جی جاوید صاحب،
جب آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے ہم بچے ہو گئے، تو آپ جانتی ہیں کہ بچہ تو بہت ناتواں ہوتا ہے، بچے کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، اپنا کام انجام دینا، کھانا پینا، اپنی زندگی کو برقرار رکھنا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی دوسرے کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پریفرنس کا لفظ جب آپ بولیں گی تو پھر تو سب سے بڑی ترجیح وہی ہوتی ہے بچے. لیکن زندگی کی بھی کچھ اپنی حقیقتیں، آپ نے گھر چلانا ہے. آج کے زمانے میں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جس میں مناسب گھر چلانے کے لیے بھی بعض اوقات دو دو ملازمتیں لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں، ملازمت کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا پڑتا ہے میاں اور بیوی دونوں کو. اچھا اگر فرض کیجئے کہ خاتون نے کسی خاص شعبے میں تعلیم پائی ہے، مثلا وہ ڈاکٹر ہے یا وہ کوئی اور خدمت انجام دے سکتی ہے، تو اس کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جو میں ایک پہلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے موقعوں کے اوپر مطلق ترجیح بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی،
گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں.
یعنی اگر آپ ویسے پوچھیں حالات سے نظر انداز کر کے تو پہلی ترجیح بچے ہی ہونے چاہیے. اسی وجہ سے دنیا بھر میں اب اس کو مانا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عورتوں کو بلکہ بچوں کے باپ کو بھی میٹرنٹی لیو دے دی جائے. پہلے اس کی مدت 3 ماہ، پھر 6 ماہ، اب تو سال تک نوبت پہنچ رہی ہے. تو اس وجہ سے سوسائٹی، جدید سوسائٹی بھی اس کو محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن میں پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بڑا تعلق اس سے تھا کہ آپ کے حالات کیا ہیں. تو بہت سی ترجیحات آپ کے حالات کے لحاظ سے اس جگہ نہیں رکھی جا سکتی. اتنا بات البتہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہیں وہ نظر انداز نہ ہو جائیں. تو پوری کوشش کریں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا صحیح حق ادا ہو، ان کی تربیت، تعلیم، پرورش، پرداخت، اس میں کوتاہی نہ ہو، اور توازن کے ساتھ یہ ذمہ داریاں ادا کی جا سکیں. اتنی بات ہی کہی جا سکتی ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ بتا دیں کہ نہیں یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، یہ زندگی میں عام طور پر آسان کام نہیں ہوتا.
ٹھیک جی جناب، آپ کا کوشچن لے لیتے ہیں.
غاندھی صاحب، استاد کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ استاد کا کردار بذات خود ایک عملی نمونہ ہے اخلاقیات کا. میرا تعلق کچھ شعبہ تدریس سے ہے. استاد کے کردار کے علاوہ ایک اور چیز جو میرا خیال ہے کہ بہت اثر انداز ہوتی ہے وہ نظام تعلیم بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے نظام تعلیم سے اخلاقیات کو کافی حد تک اس کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اگر ہم اخلاقیات کی ترویج کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اخلاقیات کے اس انداز کو فالو کریں جو کہ ان کو جس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، تو کیا ہمیں اپنے نظام تعلیم کو تھوڑا سا بہتر اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ اخلاقیات کو اس طریقے سے نافذ العمل نہیں ہونے دیتی.
آپ نے تھوڑا سا لفظ استعمال کیا، بہت کچھ بہتر بنانے کی ضرورت. یعنی ہمارے ہاں نظام تعلیم اس طریقے سے سوسائٹی کا مسئلہ ہی کبھی نہیں بنا. میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار چیزیں ہیں ہمارے نصابات میں، ہماری تعلیم میں، تعلیمی رجحانات میں، بنیادی پالیسی میں جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان پر نظر ثانی کی جائے، اس میں بڑی خامیاں، غیر معمولی خامیاں ہیں. میں ایک باہر کے ملک میں ابھی چند روز پہلے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے تھے، غالباً قانون کے شعبے سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے بڑی تفصیلی تقریر کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ علماء یہ کرتے ہیں، علماء یہ کرتے ہیں، فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، ہمارے ہاں اس نے خطبے میں ایسی فضول بات کر دی. یعنی ایک پوری تقریر کی. تو جب وہ تقریر مکمل ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ جس معاشرے، جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی تعلق اسی سے ہے، تو اگر اس قوم میں یہی صورتحال ہے دینی علم رکھنے والوں کی، تو کتنی مرتبہ ساری قوم کے لیڈر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ درجے کا عالم پیدا کرنا ہے. یعنی اگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عطائی ہو گئے ہیں سارے، تو کیا آپ اسی طرح اطمینان کی نیند سوتے رہتے؟ یعنی سوسائٹی کا کیا کردار ہے؟
سوسائٹی تو حرکت میں
نہیں. آپ نے تو کوئی علماء پیدا کرنے ہیں، اعلیٰ درجے کے علماء پیدا کرنے ہیں، اس کو کبھی اپنی ضرورت مانا ہی نہیں. تو اپنے طور پر کچھ اہل علم نے، کچھ اہل خیر نے کچھ مدرسے قائم کر لی ہیں اور وہاں علماء پیدا ہو رہے ہیں، جب یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے. اسی طرح تعلیم جو ہے، اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، اس کی بنیادی اخلاقیات. یعنی انسان کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز اس کے ہاں اس کی پوری سیرت کا رخ متعین کر دیتی ہے وہ اس کے اخلاقی وجود کا ادراک ہے. بچے کو بھی سب سے پہلے ہم یہی چیز سکھاتے ہیں. یعنی عقل اتنی پختہ ہو جائے کہ وہ استدلال کرنا سیکھ لے، اس میں کچھ وقت لگتا ہے. اس میں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12-15 سال کی عمر میں جا کر کہیں یہ ٹریننگ انسان پاتا ہے. پہلے مرحلے میں تو سما ہوتا ہے، یعنی وہ سنتا ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر سورہ ملک میں غالباً بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ یہ کہ لو کننا نسما و ناکلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخ والوں میں نہ ہوتے. یعنی آپ کے پاس علم آتا ہے سما سے، یہ اس زمانے میں تو اسی سے آتا تھا نا، پڑھنے وڑھنے کا معاملہ یہ نہیں تھا. اور اگر وہ علم آ گیا ہے اور آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو تب بھی بچ جاتے، اور اگر وہ نہیں آیا تھا تو جو خدا نے عقل دی تھی اس سے کام لیتے تب بھی بچ جاتے. لو کننا نسما اور ناکل ما کننا فی حساب السعیر. تو یہ جو پہلو ہے کہ ہمیں لوگوں کے اندر علم کہاں سے آنا ہے، اس کو کیسے اخذ کرنا ہے، عقلی تربیت، یہ کچھ بعد میں ہوتا ہے. پہلے ہمارے اخلاقی وجود کا ظہور ہوتا ہے، ہمارے جمالیاتی احساس کا ظہور ہوتا ہے. اچھی تعلیم میں پہلے ان کی بنیادیں محکم کرنی چاہیے اور اخلاقیات کو ایک جامع طریقے سے سمجھنا چاہیے. اخلاقیات کا وہ حصہ جس کو میں عالمگیر اخلاقیات کہتا ہوں، یعنی استقرا کیا جائے تو آپ کو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر ملک میں ہر جگہ اس کی قائل نظر آتی ہے. مثلا کہیں امریکہ برطانیہ میں، کہیں انڈونیشیا میں جا کے یہ بحث کرنی ہوتی ہے کہ نہیں، جھوٹ بھی اچھی بات ہوتی ہے، بددیانتی بھی اچھی بات ہوتی ہے. عالمگیر اخلاقی اصول جو انسان کی فطرت کے اندر سے اٹھے ہوئے ہیں ان سے ابتدا کیجیے. اس کے بعد معاشرتی رویے، یعنی میرے نزدیک تو ایک بہت بڑا المناک باب جو ہے وہ معاشرتی رویوں کا ہے. یہ دیکھیے آپ کے سوشل میڈیا وجود میں آیا تو ہماری قوم کی وہ جو غلاظت تھی وہ ساری کی ساری ڈھیر کی صورت میں سامنے آ گئی.
بالکل.
وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم سیاسی بحث کر رہے ہیں، ہم کسی مذہبی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، ہم کسی سے اختلاف کر رہے ہیں، تو شائستگی کہاں گئی، تہذیب کہاں گئی، اخلاقی اقدار کہاں گئی؟ دیکھا آپ نے
جی جی.
کس طرح کی زبان لیڈروں نے استعمال کی، کس طرح کی زبان آپ کے دانشوروں نے استعمال کی، کس طریقے سے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی گئی، کس طریقے کی غلیظ باتیں جو ہیں وہ لوگوں نے وہاں بکھیر دی آگے. تو یہ بڑی المناک صورت ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی کہ ہم نے اختلاف کیسے کرنا ہے، ہم نے دوسرے آدمی سے بات کیسے کرنی ہے. ہم نے اگر اس سے ہمارے اور اس کے درمیان رجحانات کا فرق ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں کسی پہ تنقید کرنی ہے تو پہلے اس کی بات کو سمجھنے کے کیا آداب ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتائی نہیں گئی. ایسے ہی ملنے ملانے کے آداب ہیں، کسی کے گھر میں جانے کے آداب ہیں، سڑک پر چلنے کے آداب ہیں، قطار بنانے کے آداب ہیں، کسی دفتر میں جا کے بات کرنے کے آداب ہیں. آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک سائل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے کبھی نہیں سکھایا جاتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ہنر سکھا دیا آپ نے. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. میں ملیشیا میں تھا تو میری جو لائبریری یا اسٹڈی کہیے اس میں ایک مقام پر کچھ ساکٹس لگی ہوئی تھیں بجلی کی، تو چیزیں کچھ بڑھتی گئیں جو استعمال کی تھیں، تین یا چار تھیں، اور ہو کیا گیا آپ کے وہ کوئی ایک لیڈ آپ نے لگا دی، پھر دوسری لگا دی، ایک ہجوم سا ہو گیا تاروں کا. تو میں نے ایک صاحب کو بلایا، بجلی کا کام کرنے والے کو، وہاں کے ایک چینی تھے، ان کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ یہاں تین چار ساکٹس اور لگا دو تاکہ یہ تاروں کا ہجوم ختم ہو جائے. اب وہ اپنا سامان لے کے آئے ہوئے اور میں اسے کہہ رہا ہوں، وہ تھوڑی دیر کے لیے جھکتا ہے اور پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو میں نے اسے کہا تم کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا یہ اتنی خوبصورت اسٹڈی ہے، اتنی اچھی کتابیں ہیں، جیسے ہی میں یہ ساکٹ لگانے کے لیے ڈرل کروں گا تو گرد اڑے گا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. تو میں نے کہا کہ میں اس کے معاملے میں مجھے پتا ہے گرد اڑنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو صاف کر لیں گے، لیکن یہ ضرورت ہے بہت. پھر ہنس پڑا اور نہیں، اس نے یہ کام نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا آپ کے ہاں ویکیوم ہے، ویکیوم کلینر؟ میں نے کہا ہے. وہ نکال کے دیا تو اس نے اپنے شاگرد کو یہ کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، میں ڈرل کروں گا اور تم ویکیوم کلینر چلاؤ گا. گرد نہیں میں نے اڑنی دے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ احساس ہے کہ آپ کسی جگہ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو کیا چیزیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ بالکل صاف شفاف، آپ نے ابھی روغن کرایا دیوار کو، ایک آدمی کو آپ کام کرنے کے لیے بلائیں، وہ اسی طریقہ کے ہاتھ لگا کے آپ کے لیے نئے نقوش بنا کے چلا جائے. یعنی میں تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گیا کہ اس آدمی کو کتنا اس کا عزم ہے. حالانکہ ذہنی طور پر ہم تیار تھے کہ بھائی یہ ساکٹ لگیں گے، ظاہرہ گرد و غبار اڑے گا تھوڑا بہت، تو پھر اس کو صاف کر لیں گے. اس نے ایک گرد کا ذرہ نہیں اڑنے دی. ادھر میں ڈرل چلاؤں گا اور ادھر تم ویکیوم کلینر چلاؤ گے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں شعور یا احساس پیدا کر دیا جائے تو وہ ایک کاریگر ہے، یعنی ایک مزدور ہے نا، مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ بھی کیسے سوچتا ہے. اسی طرح سے مجھے بعض باہر کے ملکوں میں کام کرانے کا موقع ملا گھر میں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کام کرا رہے ہیں, آپ کے یہاں کو لکڑی کا کام ہو رہا ہے, کچھ طرح کام ہو رہا ہے, تو میں دیکھتا تھا کہ آدھ گھنٹہ پہلے وہ کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے, یعنی چھٹی سے آدھ گھنٹہ پہلے. کیا ہوتا تھا, سپروائزر نے بھی جھاڑو پکڑا ہوا ہے, وہ ساری چیزوں کو صاف کر کے اس جگہ کو اس قابل کر دے گا کہ آپ کے یہاں مہمان بھی آ جائے تو آپ اسے بٹھا سکے اور اگلے دن آ کے پھر وہ. ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے چار دن کام کرنا ہے تو ایسے ہی پڑھا رہنے دیجیے اس چیز کو. تو یہ وہ اصل میں معاشرتی آداب اخلاقیات ہے جو ایک ہنر مند کی بھی ضرورت ہے, یہ ایک دانشور کی بھی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں, کیا کرتے ہیں ہم ٹریش کے ساتھ, کیا کرتے ہیں ہم چیزیں پھینکنے کے بارے میں, کیا کرتے ہیں ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ, کیا معاملہ کرتے ہیں ہم گاڑی دھونے کے لیے باہر جائیں تو وہاں کیا کرتے ہیں. اعلیٰ درجے کا کروڑوں کا مکان بنا کے بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ پانی ٹھیک طرح سے نکال دیں, نہیں سڑک ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ بھی رہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احاطہ کرتی ہیں ہمارے اخلاق کی رویوں کا. تو بات چیت میں, آداب میں, ملنے جلنے میں, ہنر مندی کے اظہار میں, کام کرنے میں, ایک استاد کے طور پر پڑھانے میں, ہر جگہ سب سے بڑی چیز جو آپ کو ایک نعمت بنا دیتی ہے معاشرے کے لیے وہ آپ کے اخلاقی وجود کا حسن ہے. اس کو تعلیم کا سب سے بنیادی حصہ بننا چاہیے.
لیکن سر المیہ ہمارا یہ ہے کہ شاید ہم نے اچھے انسان کی نسبت اچھی ڈگری اور اچھے جی پی اے کو زیادہ پریفرنس دینی شروع کر دی ہے. ایک اچھا انسان بننا ضروری نہیں ہے لیکن اچھا جی پی اے لینا زیادہ ضروری ہے.
اچھی ڈگری جو ہے اور اچھا جو آپ کا نتیجہ آ گیا اور کوئی آپ نے ہنر سیکھ لیا, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گدے پر آپ نے سونے کا جھول رکھا, پہلے اس کو انسان بنائیے پھر وہ زیور حسن پیدا کرے گا. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے, انسان کو پہلا ہدف ہونا چاہیے. انسان جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب یعنی اپنی خلقت کے لحاظ سے انسان ہیں, لیکن انسانیت جو ہے وہ ہمارے باطن کا ظہور ہے, وہ حقیقی معنی میں ہمیں انسان بناتی ہے.
بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے انسان بندہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کلام مجید کے قریب رہیں, اس کو جانیں سمجھیں, اور علماء کی صحبت, یہ ساری چیزوں کے لیے ٹائم وقت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آج کل جو ہمارا معاشرتی نظام ہے وہ ہماری ان ساری چیزوں کے ساتھ تضاد, یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام اس قسم کا ہو گیا ہے کہ نہ جانے مغرب کی تقلید میں یا ترقی کی کون سی ایسی تعریف کے تناظر میں ہم اتنے زیادہ مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے تباہ رجحان بتایا اگر عبادات کی طرف یا جاننے کی طرف یا علماء کی محافل یا صحبت میں ہم بیٹھنا چاہیں تو وہ ہمارے فرائض دنیاوی دفاتر میں کئی دفعہ خطبہ جمعہ کا ٹائم ہے اور چاہتے ہیں کہ اچھا خطبہ سنا جائے یا کسی علماء کی صحبت میں جایا جائے,
مصروفیت ہاں وقت
مصروفیت اس قسم کی فرائض کی مد میں بنا دی گئی ہے کہ ہم اپنے مذہبی عبادات اور اس قسم کی جو فائدہ مند محافل ہیں اور صحبتیں ہیں ان سے دور ہوتے
ہیں. آج کی دنیا میں ہم اپنے وقت کو کیسے,
ہاں جی, یا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ تضاد کھاتا چلا جا رہا ہے ہمارے اپنے مذہبی رجحانات. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, جیسے بے شک یہ نوافل نفری عبادات ہیں رات جگہ, اور وہ ہمارے اپنے اخلاق پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں. جتنا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں ایسی راتوں میں جاگ کے یا سنتے ہیں علماء کی بات,
کوشچن ویسے واضح ہے, مطلب آپ
لیکن جب ہم رات جاگتے ہیں تو صبح دفتر جانا ہوتا
ہے, ٹھیک ہے,
ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے.
اس بات کے دو حصے, ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ہمارے ہاں کا عمومی رجحان, یعنی ظاہر ہے کہ میں اسی قوم کا ایک حصہ ہوں, عمومی رجحان یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچپن ہی سے کبھی ڈسپلن نہیں کرتے, یعنی پوری زندگی ایسے لگتا ہے جیسے بکھری ہوئی زندگی ہے, نہ اٹھنا نہ سونا نہ کھانا. ان چیزوں میں اگر آپ وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, یہ جو ڈسپلن کریں میں لفظ بول رہا ہوں اسی کو عربی میں تقویٰ کہتے ہیں, اپنے آپ کو حدود کے اندر لانا اور حدود آشنا رکھ کے زندگی بسر کرنا, تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے مصروفیات بھی ہیں, یہ بھی درست ہے کہ موجودہ جو تمدنی نظام ہے معاشی نظام ہے اس کے بہت سے تقاضے بہت بڑھ گئے ہیں, دفتروں کی نوعیت کاروباروں کی نوعیت پرانی نہیں رہی, یعنی زرعی تمدن میں آپ اٹھے, میں تو چونکہ دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ مرد حضرات جو تھے وہ فجر سے پہلے اٹھ کے جا کے انہوں نے ہل چلایا, اس کے بعد آ کے بیٹھ گئے, چلیے کچھ ڈور ڈنگروں کو تھوڑا بہت آپ نے چارہ ڈال دیا تو کافی وقت ہوتا تھا لوگوں کا. تو یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ صورتحال ایسی نہیں رہی, لیکن ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ وقت کی مینجمنٹ کا بھی ہے. اس کی تربیت دینی چاہیے. جس طرح میں نے افسرز کیا کہ بچوں کو اخلاق سکھانا چاہیے, اسی طرح ان کو اپنے تعلیمی اداروں میں یہ بتانا چاہیے کہ وہ وقت کو کیسے مینج کریں.
ٹائم مینجمنٹ,
اٹھنے کے اوقات, سونے کے اوقات, ان کو اگر آپ ایک نظم میں لے آئیں. ہمارے ہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, اٹھ گئے تو اٹھ گئے, حضرت شیخ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے, صورتحال یہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا, ہم تو بعض وقت کسی دوسرے کے یہاں ملنے کے لیے جائیں تو اس میں بھی یہ لحاظ نہیں رکھتے کہ اس وقت اس کی کیا مصروفیت ہوگی, کیا ہوگا. آپ دیکھیں ٹیلی فون کرنے میں ہر شریف آدمی کو پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ میری بات سننے کی پوزیشن میں ہیں. بعض اوقات ہم اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہو, ممکن ہے کسی دوست کے ساتھ مصروف گفتگو ہو, معلوم ہے گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, تو آپ پوچھ تو لیجئے کسی آدمی سے. تو اس طریقے سے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں, دوسروں کو بھی کرتے ہیں. اس کو مینج کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا چاہیے, ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ حالات کی جو رعایت ہے وہ اللہ نے اپنے دین میں بھی ملحوظ رکھی ہے. یعنی آپ کی کیا صورت حال ہے, اس میں سورہ مزمل کا آخری حصہ پڑھیے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت فرمائی کہ آپ رات کے وقت اٹھ کے قرآن مجید پر تدبر کریں اور اس موقع کے اوپر اللہ کو یاد کریں. تہجد کی نماز کی جو تعلیم حضور کو دی گئی اپنے مشن کے لحاظ سے, وہ سورہ مزمل میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھ کر, یعنی ظاہر ہے کہ حکم تو آپ کو دیا گیا تھا, صحابہ کرام بھی تہجد پڑھنے لگ گئے, اٹھنے لگ گئے, زیادہ وقت کے لیے اٹھتے قرآن پڑھتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے. کیوں؟ اس کے وجوہ بیان کیے ہیں. تم میں وہ بھی ہوں گے جن کی کچھ کاروباری مصروفیات ہیں, وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے, وہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مصروفیات کے ساتھ جتنا تھوڑا بہت میسر آئے اتنی عبادت کر لیا کرو, اسی کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باعث اجر بنا دے. تو اس لیے جو دوسرا پہلو ایسے ہی مرحوظ رکھنا چاہیے کہ جب مصروفیات ایسی ہو جائیں یا ذمہ داریوں کی نوعیت تبدیل ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا وقت بھی اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت کے لحاظ سے, قبولیت کے لحاظ سے زیادہ وقت کی عبادت تک بڑھا دیں.
جی جی رامدی صاحب, ایسی بہت سی احادیث اور روایات, مستند روایات سے واسطہ پڑا جس میں حضور سے منسوب کچھ اقوال ہیں جو اپنے ترجمے میں بالکل سویپنگ سٹیٹمنٹ لگتے ہیں. فار انسٹنس, کوئی خوشخبری دے دی گئی, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی, سم تھنگ لائک دس, یا میرے ساتھ داخل ہو گئے جنت میں. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ ان اشورنسز کے بعد وہ حساب کتاب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ امیٹیریل ہو جاتا ہے؟
ٹھیک ہے جی. نہیں دیکھیے, یہ ترغیب کے اسالیب ہوتے ہیں. یعنی کسی موقع کے اوپر آپ کسی خاص نیکی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں, آپ اس کا اجر بیان کرنا چاہتے ہیں, یہ باتیں پھر ایک خاص سیاق میں کہی گئی ہوتی ہیں. حدیثوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ کبھی اس طرح کی پرنسپلز کو بیان نہیں کرتی, وہ اطلاقی ہوتی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے, آپ کے سامنے کون آدمی تھا, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے تھے. یعنی ایک آدمی ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے آپ کے ساتھ, وہ اسلام بھی لے آیا ہے, وہ بہت سی دینی خدمات بھی انجام دے رہا ہے, آپ اس سے واقف ہیں اور آپ محسوس فرماتے ہیں کہ یہ فلاں معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے اور وہ معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, آپ نے اس کی توجہ دلاتے وقت یہ جملہ بول دیا. اسی طریقے سے اگر کسی کے ہاں مثلاً یتیم موجود ہے, نماز ہے, روزہ ہے, بہت کچھ ہے, لیکن ان سے بے پرواہی برت رہا ہے, تو اس کے اوپر کوئی وعید آپ نے سنا دی. تو حدیثوں کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے سنی ہیں. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی پوری بات کر کے آپ کو پہنچا دی ہے. میں بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں. بعض وقت لوگ اس کانٹیکسٹ کو بیان نہیں کرتے, وہ یہ نہیں بتاتے کہ بات کس سے ہو رہی تھی, یعنی کون آدمی تھا جس سے بات کی. میں اپنے بچے کے ساتھ بات کرتے ہوئے, بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے, اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو محذوف کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو یہ جانتا ہے, یہ تو اس کو معلوم ہے, اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. تو حدیثوں کے بارے میں ایک اصول یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں, اپلائیڈ ہوتی ہیں. یعنی اس میں بندہ کون ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے, بات کیا ہے, وہ بیان کی. باقی رہے یہ اصول کہ جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم سے کیسے بچیں گے وہ قرآن نے بیان کیے. تو اصول اس جگہ سے اخذ نہیں کرنے چاہیے, یہاں ان کے اطلاق کی نوعیتیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک کام کر دیا اور اس کے بعد باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا. نہیں, وہ چیزیں ہر جگہ بیان ہو گئی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کی نیکی ہیں, یہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے, یہ چیزیں قابل معافی ہیں, یہ چیزیں ہیں جو ناقابل معافی ہیں, وہ سب قرآن نے بیان کر دیا ہے. تو جب آپ کے سامنے کوئی روایت آئے تو قرآن کے اس پورے فریم کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھیے, ہمیشہ یہی کرنا چاہیے.
میرا سوال سود سے ریلیٹڈ ہے. آج کل کے دور میں جس طرح بینکنگ اور ان کے معاملات ہیں جس طریقے سے چلتے ہیں, اس میں کنفیوژن اس چیز کی ہے کہ کیا چیز سود کے دائرے میں آتی ہے اور کیا چیز نہیں آتی, تو اس میں اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں پلیز.
دیکھیے, سود کا دائرہ یا سود کیا ہے یہ کوئی ابہام کی چیز ہے ہی نہیں. قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود. اسلام کی اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ معاشرے کا حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھا کے پھینک دیں, نہیں, وہ آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے کسی عزیز قریبی کی کوئی ضرورت سامنے آ گئی ہے تو آپ دے دیں, لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اور آپ قرض دے رہے ہیں تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کریں. تو جب ایک ضرورت مند آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آتا ہے اور آپ اس کو 10 روپے 20 روپے دے دیتے ہیں تو بس وہی اس سے واپس لیجئے. قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے اور سود کو اللہ نے منع قرار دیا. یہ ہے بنیادی بات. اب اس کے بعد اطلاقی سوالات ہیں, مثلا بینک کیا کر رہے ہیں, انشورنس کمپنیاں کیا کر رہی ہیں. اس میں بعض اوقات اہل علم کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے اپلائیڈ معاملات میں, یعنی کیا فی الواقع یہ چیز سود ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ مارٹگیج کے معاملات سود ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سود نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں کوئی قرض دینے کا معاملہ نہیں ہو رہا. مارٹگیج کی بنیاد اصل میں ہائر پرچیز ہے, یعنی آپ ایک ہی پراپرٹی کو, کسی کار کو, کسی گھر کو آپ خرید کر بیچ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ آپ کو فوراً ادائیگی نہیں ہوئی تو آپ کرایہ بھی مقرر کر دیتے ہیں اس کا. میں نے اس کو مثال سے بتایا تھا کہ اگر میرا ایک گھر ہے اور میں نے وہ آپ کو کرائے پر دیا ہوا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کا 10,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں مہینے کا, تو آپ آج کی قیمت طے کر لیجئے اور 50,000 روپے کس دیتے رہیے, یہ مکان بھی آپ کا ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے کہ اس میں ظلم کی کیا پہلو ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم غلطی سے سود کہہ دیتے ہیں, درا حالے کہ وہ سود نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ملیشیا کے بینکنگ کے نظام میں جو مارٹگیج کا معاہدہ ہے, یا کسی نے اگر کوئی کار خریدی ہے یا کسی نے اگر کوئی گھر خریدا ہے تو اس کا نام ہی ہائر پرچیز اگریمنٹ رکھ دیا گیا, اس لیے کہ وہ اصلا قرض دینا نہیں ہے, اصل میں وہ ایک بیع و شرا کا معاہدہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہائرنگ بھی ہو رہی ہے, یعنی آپ اس کا کچھ کرایہ دیتے ہیں. اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں اطلاق میں غلطی ہوتی ہے. یہ جو بینکاری کا اس وقت نظام ہے اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اگرچہ اس کی ابتدا قرض دینے سے ہوئی تھی, آج بھی اس کے لیے قرض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن آپ اندر اتر کر دیکھیں تو یہ قرض دینے سے آگے بڑھ کر اب کاروباروں کی فائنانسنگ بن چکا ہے, سرمایہ کاری بن چکا ہے. لیکن سرمایہ کاری لفظ کے اعتبار سے بھی نہیں کہا جاتا فائنانسنگ, اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو قابل اعتراض بھی ہیں. مثلا آپ نے سرمایہ کاری کی ہے تو آپ نفع کا معاملہ طے کریں گے نا, جب کاروبار چل رہا ہوگا, کاروبار بند ہو جانے کے بعد نفع کا مطالبہ کریں گے تو پھر تو ہر آدمی کہے گا کہ آپ سود کھا رہے ہیں. تو اس طرح کچھ غلطیاں ہمارے مذہبی لوگوں کی جانب سے ہیں ان چیزوں کے فہم میں, اور کچھ غلطیاں جو ہیں وہ خود اس نظام کو چلانے والوں میں ہیں کہ وہ چیزوں کو اور ان کے بدلتے ہوئے احوال کو اصطلاحات اور تعبیرات میں تبدیل نہیں کر رہے, اور جہاں فی الواقع کوئی چیز قابل اعتراض ہے اس کی اصلاح بھی نہیں کر رہے. تو یہ پرابلم ہے اس معاملے میں, ورنہ سود کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, قرض پر نفع کے مطالبے کو سود کہتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ جو یہاں پر تشریف لائے. ناظرین, ہم نے آج متفرق سوالات پر یہ پروگرام ترتیب دیا تھا. بہت سارے ابھی بھی سوالات ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں, آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے. آپ کے ان سوالات کو ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ پہنچا دیجیے, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.